فإن يونس لمن المرسلين، اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے۔ انسان کمزور ہے، کوتاہی کمی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اس پر اصرار کرنا، اس کے لیے تاویلیں تلاش کرنا اور ندامت اختیار نہ کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے اور انسان کو مزید نقصان اور ہلاکت سے دچار کرتا ہے۔ اس کے برعکس غلطی کے بعد توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا اور خاص طور پر تسبیح پڑھنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، انسان کو غموں، دکھوں، پریشانیوں، گناہوں اور ان کے برے اثرات سے بچاتا ہے۔ یہاں صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ کون سی تسبیح پڑھی تھی انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں ایک طرف اللہ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے اور اس کی تعریف اور توصیف، اور دوسری طرف اپنے گناہ کا اعتراف، انی کنت من الظالمین۔ یہی دو چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے زخموں کے علاج کے لیے جو مچھلی کے اندر جانے کی وجہ سے ہوئے، ان پر جو بیل اگائی گئی وہ کدو کی تھی، اور کدو کے جو اثرات ہیں یا تاثیر ہے، اس میں یہ بات خاص طور پر آتی ہے کہ وہ سکن کے لیے اور زخموں کے لیے ایک بہترین علاج بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبزی بہت پسند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، جب خشک گوشت پکاؤ تو اس میں کدو کا اضافہ کر لیا کرو، کیونکہ یہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ خوراک کا انسان کے جسم پر، خیالات پر، جذبات پر اثر ہوتا ہے، تو اس لیے گوشت کی تاثیر کو معتدل کرنے کے لیے اس کا حکم دیا گیا۔ حضرت عطا بن ابی رباح روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے کدو موجود ہے، وہ عقل کو بڑھاتا اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، ایک درزی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، میں آپ کے ساتھ گیا، اس نے جو کی روٹی اور سوکھے گوشت کے سالن میں کدو پیش کیا۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھالی کے اطراف سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ اس دن کے بعد مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے علاج کے لیے وہاں پر معجزاتی طور پر یہ سبزی پیدا کر دی، اور جیسے حدیث میں بھی آ رہا ہے، یہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام جذباتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر دونوں طرح سے تھکے ہوئے تھے، دونوں طرح سے شوق میں تھے کہ ان کے ساتھ اچانک کیا ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بطور علاج ان کے لیے اس جگہ پر ایک بیلدار درخت اگا دیا تاکہ وہ اپنا علاج کر سکیں۔ اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھئے، کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خود سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے۔ اشارہ ہے مشرکین کے اس عقیدے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے ساتھ شادی کی، اور جس کی وجہ سے فرشتوں کی شکل میں لڑکیاں پیدا ہوں، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے کہ اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہی آگ سے جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم سب بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے سیدھا بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے سہن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذين كفروا في عزة وشقاق۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے، چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ ہم کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، ہم پہ اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں، اور دین تو محض بہانہ ہے، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پہ شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور آگ اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور اہکا والے جھٹلا چکے ہیں، جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ ان پہ چسپا ہو کر رہا۔ یہ لوگ بس ایک ہی دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے، یعنی نامہ اعمال کے مطابق ہمارے حصے کی جزا ہمیں فوراً مل جائے، کیونکہ وہ آخرت کو تو مانتے ہی نہیں تھے، اس لیے وہ دنیا میں ہی سب کچھ لے لینا چاہتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے ان باتوں پہ جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جملہ کتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، ان کی باتوں کے جواب کے مقابلے میں صبر کیے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے کام میں لگا رہے اور لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، جو چاہے کہیں اور ان کی سنی انسنی کر دے۔ اس لیے کہ انسان اگر اپنے دین کو لوگوں کے تابع کر دے تو کبھی بھی پھر رب کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، ہر معاملے میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں اسی کی طرف رجوع، ہم میں سے کتنے لوگوں کے اندر یہ خوبی ہے کہ خوشی بھی ملے تو اس کی طرف لوٹیں اور غم اور تکلیف آئے اسی کے آگے جھکیں اور اسی سے مدد مانگیں. ہم دوسرے انسانوں پر سہارا رکھتے ہیں، ان پہ توقع رکھتے ہیں اور وہ ہماری توقعات کو توڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں غم اور دکھ کئی گنا اور بڑھ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے. وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ کھڑے ہوتے یعنی نماز میں، پھر اس کے بعد چھٹے حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، اور جنگ میں بہت عقل مندی سے کام لیتے. ان کے روزے کو صوم داؤدی بھی کہا جاتا ہے. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا، یعنی ایک طرف وہ اللہ کی عبادت میں بہت پختہ تھے اور دوسری طرف دنیاوی اعتبار سے بھی وہ پیچھے نہ تھے. دنیا دین کی ضد نہیں ہے جب تک وہ سیدھے طریقے سے استعمال کی جائے اور اچھے کاموں میں لگائی جائے، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بندوں ہی کے لیے بنائی ہے. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے چمٹاتے، یعنی جب آپ تسبیح کرتے تو سارے پرندے اس خوبصورت آواز کو سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جمع ہو جاتے، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، کیونکہ جانوروں کے اندر بھی اللہ کی محبت ہے اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے بہترین ڈیسیزنز بہت فائدہ دیتے ہیں، اور یہاں ان کی یہی خوبی بیان کی جا رہی ہے. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے. انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بندیاں ہیں 99، اور میرے پاس صرف ایک ہی بندی ہے. اس نے مجھ سے کہا، یہ ایک بندی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھ کو دبا لیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی بندیوں کے ساتھ تیری بندی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پہ ظلم کیا. اور واقع یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. یہاں پر لفظ خلطاء استعمال ہوا ہے جو خلیط کی جمع ہے. خلیط کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنا مال دوسرے کے مال میں شریک کر دے، یعنی پارٹنرشپ کرنے والے عموماً ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان والے ہوں اور نیک کام کرے ہوں، اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدوں میں گر گئے اور رجوع کر لیا. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. ہم نے اس سے کہا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب تک آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے عمل درست رہتے ہیں، جب انسان کو موت اور اس کے بعد کے مرحلے بھول جائیں تو پھر وہ اپنی خواہش نفس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے؟ یہاں دو کردار بتائے گئے، ایک کون سا؟ ایمان اور نیک عمل والا، اور دوسرا زمین میں فساد برپا کرنے والا، بگاڑ پیدا کرنے والا، لوگوں کو ظلم کرنے والا، قتل و غارت کو عام کرنے والا. فرمایا، قیامت کے دن ان دونوں کا انجام ایک ہو جائے گا، یہ برابر ہوں گے. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاجروں جیسا کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. کیا ہم اس معیار کو پورے اترتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کا کچھ وقت اس کام کے لیے لگایا؟ دنیا کی کتنی کتابیں پڑھ ڈالی، کتنا غور و فکر کیا، کیا کچھ زبانی یاد نہیں کر چکے، لیکن اللہ کی کتاب کیا وہ پوچھے گا نہیں کہ اے اتنی ڈھیروں کتابیں پڑھنے والوں، میری کتاب پر کتنا غور و فکر کیا، اس کے لیے کتنا وقت نکالا؟ یعنی کتاب کا علم محض علم نہیں، یہ اس لیے ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. نعم العبد، بہترین بندہ، انہ اواب، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، پلٹنے والا. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، کہ یہ گھوڑے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مجھے میرے رب کی یاد دلاتے ہیں، میرے جہاد کے راستے میں کام آتے ہیں، اور اس سے میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں، اس کے دین کی خدمت کرتا ہوں. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے، یعنی پیار سے ان کو چھونے لگا. یعنی کسی جانور سے محبت کرنا مایوب نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا نمونہ سامنے ہے کہ انہوں نے کیا کیا، گھوڑوں سے محبت کی، اور محبت کے اظہار کے لیے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرا تاکہ ان گھوڑوں کو بھی احساس ہو. لیکن یاد رکھیے کہ یہ محبت بھی با مقصد تھی، ایسے ہی نہیں بے وجہ میں، صرف وقت گزارنے کے لیے. یاد رکھیے کسی بھی انسان کی یا جانور کی یا مال کی یا کسی بھی چیز کی محبت جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہی محبت انسان کے لیے قابل ملامت بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے، ہلاکت کا سبب ہے. اور اگر کسی بھی چیز کی محبت انسان کو اللہ کی محبت کے قریب کرے تو وہی پسندیدہ ہے. اسی لیے مسنون دعا سکھائی گئی، اللہم ارزقنا حبک، اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا کر، وحب من یحبک، اور اس شخص کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، وحب عمل یقربنا الی حبک، اور ان کاموں کی محبت عطا کر، ان کا شوق دے دے جو ہمیں تیری محبت سے قریب کر دے. یعنی ایسے کاموں کی توفیق دے، ایسے کاموں کی صلاحیت دے، ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہم تیری محبت کے قریب ہوں. کوئی کام، کوئی محبت، کوئی چیز جو انسان اور اللہ کے درمیان بیریئر بن جائے وہی انسان کی دشمن ہے، خواہ بظاہر کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آئے. ہمارے ہاں دولت کے بارے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دولت کا وجود ہی برا سمجھتے ہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو اپنی امت کے لیے ایک فتنہ قرار دیا اور فرمایا کہ دو بھیڑیے بھیڑوں کے باڑے میں گھس کے اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا مال کی محبت میں مبتلا لوگ دین کو نقصان دیتے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نقطہ نظر ایک مختلف نقطہ نظر ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان الانسان لحب الخیر لشدید، کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے. کچھ اور چیزوں کی محبت کے علاوہ مال کی محبت اس کے اندر پیوست ہے، اس کی فطرت سے ہے. جو چیزیں فطرت میں ہیں ان کو نکال نہیں سکتے آپ. اگر آپ ان کو زبردستی نکالنے کی کوشش کریں گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا. مثلا کسی انسان کی محبت، کسی مال کی محبت، اولاد کی محبت، یا کسی بھی اور چیز کی محبت. اسلام کا مقصود یہ نہیں کہ یہ محبتیں نکال پھینکی جائیں اور انسان کا دل محبت سے خالی ایک ویرانے کی طرح ہو. اسلام یہ نہیں چاہتا اور نہ ایسا ہو سکتا ہے. اسلام کیا چاہتا ہے کہ ان محبتوں کو چینلائز کیا جائے، ان محبتوں کو ایک رخ دیا جائے، اور کیا کہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر اپنے رب کی محبت ہو، اور اس میں سے ہر چیز کی محبت کو اللہ تعالی کی طرف جانے کے لیے استعمال کیا جائے. مثلاً اگر کسی انسان سے محبت ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کی بات کی جائے جو انسان کو اللہ کا قرب دے، نہ کہ ایسی باتیں جو اللہ کی محبت سے دور کر دیں. مال کی محبت ہے تو مال کو ایسے کاموں میں خرچ کیا جائے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ وہ اس کی محبت میں. اس کے دو معنی بیان کیے گئے, ایک تو اللہ کی محبت اور ایک مال کی محبت, کہ مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں. کیسے؟ مسکینوں پر, یتیموں پر, قیدیوں پر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مال کی محبت فطری چیز ہے. اگر کسی کے دل میں ہے تو برائی نہیں. برائی کب ہے؟ جب یہ محبت ساری کی ساری صرف دنیا کے چند روزہ فائدوں کے لیے ہو. جو انسان کے اندر خود غرضی, بخل, حرص, حسد اور لالچ پیدا کر دے. نہیں, اگر اسی مال سے انسان اللہ کی عبادت کا کام لیتا ہے, اللہ کی اطاعت کا کام لیتا ہے, تو یہی مال انسان کے لیے سراسر خیر ہے. اسی لیے قرآن پاک میں مال کو خیر کہا گیا. مثلا آپ جو یہاں بیٹھے ہیں تو ظاہر آنے کے لیے آپ کو سواری تو چاہیے تھی یا آنے کا کرایہ چاہیے تھا. اگر آپ کے پاس یہ مال نہ ہوتا تو آپ یہاں کیسے پہنچ سکتے تھے؟ آپ حج کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاس مال نہیں آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس مال نہیں کیسے کر سکتے ہیں؟ مال بہت سی نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے اور انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اگر اسے خیر اور بھلائی کے کاموں کو عام کرنے میں استعمال کرے. لہذا مال کو برا کہنا, مالداروں کو برا کہنا یہ مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ کہ ان سب چیزوں کا رخ درست طرف موڑ دیا جائے. اب دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو, بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا. ہم میں سے کوئی نہیں جو ہوا کا رخ موڑ سکے کہ میری کھڑکی کمرے کی اس طرف پلیز ادھر سے چلا کرو کہ مجھ کو بھی پہنچے. نہیں, وہ چلتی ہے جدھر سے چلتی ہے. آپ کا حکم نہیں مانتی لیکن سلیمان علیہ السلام کا مانا کرتی تھی. جدھر چاہتے ادھر موڑ لیتے اور شیاطین کو مسخر کر دیا. ہر طرح کے معمار, غوطہ خور اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے سرکش ہونے کی وجہ سے. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے, تجھے اختیار ہے, جسے چاہے دے جس سے چاہے روک لے, کوئی حساب نہیں. عام طور پر تو مال کا حساب ہوتا ہے اور وسائل و صلاحیتوں کا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آزادی دی, ایسا اختیار دیا, فرمایا کوئی حساب نہیں. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے مال اور ان قوتوں اور صلاحیتوں سے کوئی بگاڑ کا کام نہیں لیا تھا, اچھے کام کیے تھے. اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو, جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے, ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پہ مار, یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دے دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر, نصیحت کے طور پر. اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے, اپنی قسم نہ توڑ. کہتے ہیں کہ جب وہ بیمار تھے تو کسی بات پہ انہوں نے قسم کھا لی کہ میں صحت مند ہو گیا تو کسی شخص کو ماروں گا, 100 کوڑے ماروں گا. بیماری میں انسان بازو کا چڑچڑا ہو جاتا. اب ظاہر ہے کہ اس نظر کو پورا کرنا تھا جب صحت مند ہو گئے. بسا اوقات چھوٹی بات پہ انسان جب بہت بڑا فیصلہ کر لیتا اس کو پورا کرنا مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حل سجایا کہ ٹنکوں کو اکٹھا کر لو ایک جھاڑو کی شکل میں اور ایک دفعہ مار دو اور قسم نہ توڑو, بات پوری ہو جائے گی. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, ہم نے اسے صابر پایا, نعم العبد, بہترین بندہ, اِنَّهُ اَوَّاب, اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. اور ہمارے بندوں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو, بڑی قوت عمل رکھنے والے, امل ایدی, ہاتھوں والے, یعنی ہاتھ استعمال کرتے تھے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے. ہاتھ کو استعمال نہ کرنا سستی کی علامت ہے. مثلاً آپ ہاتھ نہ اٹھائیں اور چیز دیکھتے رہ کے ہائے یہ پہنچ جائے خود ہی میری طرف, یا یہ کہ دونوں نہ اٹھائیں کہ جلدی کام ہو, بس ایک سے ہی چھوٹا چھوٹا ہاتھ آگے کر لیا اور سستی کے مارے بیٹھے رہے. یہاں کیا کہا؟ اولل ایدی، ہاتھوں والے تھے، ہاتھ استعمال کرتے تھے. والابصار، اور نگاہوں والے تھے، دور رس تھے، بصیرت والے تھے. انا اخلصناہم بخالصت ذکر الدار، ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر چن لیا تھا. اور وہ کیا تھی خالص صفت؟ دار آخرت کی یاد، آخرت کے گھر کی یاد، کہ وہ اس کو سامنے رکھ کے عمل کرتے تھے، اس کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہے. اور اسماعیل اور الیسا اور ذوالکفل، ان کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر تھا. اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانا ہے. انسان سوچتا ہے وہ تو بڑے چنے ہوئے لوگ سے اچھے کام کر گئے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. فرمایا نہیں، یہ سب متقی لوگوں کے لیے ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں، جنات عدن مفتحت لهم الابواب، ایسی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. کیونکہ بعض اوقات انسان جیسے گھر جاتا نا، دروازہ بند ہو اور ناک کرے یا بل بجائے اور تھوڑی دیر ہو جائے تو سخت کوفت ہوتی. یا انسان کیا چاہتا ہے کہ دوسرا دروازہ کھول کے کھڑا ہو، اور اگر کوئی نہ کھولے، مثلا ڈرائیور، تو ناراض ہونے لگتے ہیں، دروازہ کیوں کھولا؟ یہ بھی تکبر کی علامت. بہرحال جنت میں دروازہ کھلنے کا انتظار بھی نہیں کیا جائے گا، پہلے سے کھول کے رکھے ہوں گے ان کو ویلکم کرنے کے لیے. ان وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانا جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ یہ ہے ان کے لیے. بس وہ مزہ چکھے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. یعنی ایک کے بعد ایک گروہ پھینکا چلا جائے گا. وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، آپس میں جھگڑنے لگیں گے، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے. یعنی نیک لوگ جو ان کی نگاہوں میں بہت حقیر چیز تھے، تو وہ کہاں گئے؟ ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کئی نظروں سے اوجھل ہیں؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دو